الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. معزز خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی اور سورہ فتح کی اس 29ویں آیہ کریمہ پر آج ہمارا چوتھا جمعۃ المبارک کا بیان ہے, اور یہ جو حصہ میں نے تلاوت کیا ہے یہ اس آیہ کریمہ کا آخری حصہ ہے, اور اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان سے اللہ نے منہم مغفرات و اجرا عظیما, اللہ نے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا. اس آیہ کریمہ کے ساتھ جو تسلسل آ رہا ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں کے ضمن میں اللہ کریم کے ارشادات ہیں, وہ اوصاف حمیدہ, وہ انداز جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا وہ نمونہ, وہ کردار جس پہلو کو آپ نے تربیت فرمایا, کردار کا ایک ایک حصہ, اور وہ پہلو جو انسانی فطری تقاضوں کو بھی ان پہلوؤں اور ان انداز پر پورا کرنے کا حصہ ہے جسے اللہ نے پسند فرمایا ہے. کلام ذات باری تعالی اللہ کا کلام ہے, کسی ایک حصے کی, کسی ایک آیہ کریمہ کی, کسی ایک لفظ کی سمجھ آ جائے تو دنیا و معافی میں کامیابی کے لیے کافی ہے. اسی لیے قرآن کریم کی جو تفاسیر ہیں یہ بے شمار تحریر ہوئی ہیں, قرآن کریم کے کتنے پہلو ہیں, کتنے انداز ہیں تربیت کے, کتنے انداز ہیں رہنمائی کے, آپ اسی بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی 2.5 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ تفاسیر تحریر ہو چکی ہیں. تو اللہ کا کلام ہے, حدود و قیود وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی ہیں, اور ان حدود کے تحت, ان حدود کے اندر اتنا بڑے بحر ہے اور اتنے پہلو ہیں. بارہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آیات کریمہ جو ذکر کے حوالے سے ہیں ان پر بیان کرنے کا موقع ملا, اور کافی دفعہ بیان کرنا پڑا, تو یہ بھی دیکھا کہ ایک آیہ کریمہ پر کئی دفعہ جب بیان کیا تو بے شمار پہلوؤں پر بات ہوئی, لیکن جب وہاں یہاں واپس مرکز میں آئے اور حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگر اسی آیہ کریمہ پر تفسیر فرما رہے تو حیرانگی ہوتی تھی کہ اس پہلو کی آج سمجھ آئی. تو وہ آیات جو ترویج حصہ میں ذکر کے فضائل میں, ذکر کی اہمیت میں بیان کرتے رہے اور بارہا بیان کی, لیکن یہاں جب مرکز میں بیٹھے تھے اور حضرت کی معیت میں بیٹھے تھے, آپ کے بیان سننے کا جب موقع ملا تو حیران ہو گئے کہ لگتا ہے جیسے آج اس آیہ کریمہ کی سمجھ آئی ہو. تو یہ اللہ کا کلام ہے, لیکن جو اصول ہے وہ ایک یاد رکھیے کہ نہ یہ واقعات کی کتاب ہے, نہ یہ تاریخ کے قصوں کی بات ہے, نہ یہ فقط اس دور کی بات ہے جو بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ وہ خیر القرن جو تمام زمانوں سے افضل ہے, کہ فقط اس ایک حصے کے لیے بیان ہے نہیں, اور نہ یہ کہا جائے کہ یہ فقط آج تک کی بات ہے, بلکہ ابدل آباد, چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہمیشہ کے لیے اور ہر ایک کے لیے. تو اس زمن میں یہ حق جہاں تک بھی جائے گا اس حق میں جتنے پہلو جس لمحے جس کی ضرورت ہوگی اللہ کریم اس پہلو کو مزید اجاگر فرماتے چلے جائیں گے. لیکن جو موضوع یا جو بات ہماری چل رہی تھی اس میں وہ انداز اور وہ پہلو جو اللہ کریم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں عطا فرمائے تھے, جو نشانیاں تھیں اس تربیت کی, جو پرتو تھے اس تربیت کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, کہ وہ انسانی جو فطری تقاضے ہیں, جو ضروریات ہیں, جو مسائل ہیں, اس ساری زندگی میں رہتے ہوئے جو اپنا زندگی کا انداز ہے وہ سوچ سے عمل تک کیسا ہو. تو انہی اصولوں پر جب چلتا ہوا بندہ یہاں پہنچا تو اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا, وعدہ رب العالمین فرما رہے ہیں, حالاں ہم تو اتنی انحطاط کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہمارے ہاں تو وعدے سے متعلق بھی بات ہو تو یہ بڑے سہل سے انداز میں کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہوا. تو یہ تو انحطاط کے پہلو ہیں. تو جو پہلو ذات باری تعالیٰ کی طرف آئے گا وہ تو اعلیٰ ترین حصہ ہوگا, اور اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا مالک ہے جب وہ وعدہ فرما رہا ہے تو اس وعدے پر وفا کیا ہوگی, اس وعدے پر عطا کیا ہوگی, اس وعدے پر نتائج کیا مرتب ہوں گے, یہ ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. تو یہاں اس کردار پر جب بات ہوئی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا, اور وعدہ کس حصے پر, کون سے پہلو پر؟ ان لوگوں پر جو ایمان لائے. قرآن کریم میں آپ خیال فرمائیے گا کہ آمنو کے ساتھ یا ایھا الناس کے پہلو بھی بیان ہیں, اور پھر آمنو جب بیان آتا ہے تو آمنو کے ساتھ عامل الصالحات کی بات آتی ہے. کیونکہ جب بات کسی بھی پہلو سے اقرار کی جاتی ہے اور اس کا اعلان کیا جاتا ہے تو پھر ساتھ شہادت درکار ہوتی ہے کہ ہاں اگر کوئی کسی پہلو کو مان رہا ہے تو اس کے ماننے کے ساتھ جو اس کے عمل ہیں وہ کس بہر کے ہیں, کیا وہ شہادت دیتے ہیں کہ جس پہلو کو وہ مان رہا ہے اسی انداز سے وہ جو اپنے معاملات ہیں وہ بھی اختیار کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. تو جب عمل الصالحات کی بات آئے گی تو پھر وہ سارے پہلو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں وہ پہلو شرائط ایمان سے لے کر عبادات تک, اور عبادات سے لے کر معاملات تک, زندگی کے ہر حصے سے عیاں ہوں گے اور ہر حصہ شہادت دے گا. شرائط ایمان کا مضبوط ہونا, کسی بھی بات کا اقرار تہ دل میں ہونا, اس کا یقین ہونا, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ یقین عمل میں نہ آئے. اور جب وہ یقین عمل میں آتا ہے تو پہلا حصہ آ جاتا ہے عبادات کا, اور جب عبادات اس خشوع خضوع سے ادا کی جائیں جس کا اقرار کیا ہے, جس کو مانا ہے, تو پھر وہ خشوع خضوع اس عبادات پر ان نتائج کو مرتب کرتا ہے جو امور دنیا یا معاملات یا کردار میں اس نہج کا اختیار کرنے کا سبب بنتا ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. دنیا میں ہمارے نزدیک حیثیتیں جو ہیں وہ معتبر ہیں, ہمارے نزدیک رنگ و نسل جو ہیں وہ معتبر ہیں, ہمارے نزدیک طاقت جو ہے اس کے پہلو معتبر. لیکن جب بارگاہ اجدی کی طرف بات آئے گی تو انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم, وہاں بات اس ظاہری حصوں کی نہیں رہے گی. جتنا بھی جاہ و جلال ہو, جتنے بھی لشکر ہوں, جتنی بھی طاقت ہو, جتنی بھی مال و دولت ہو, کیا وہ طاقت, کیا وہ مال و دولت برزخ میں منتقل ہوں گے؟ یہ آپ جو مصر کے جو فرعون ہیں ان کی آپ اگر تاریخ دیکھیں, جو ابھی ان کے یہ مجسمے نکالے گئے اور ان کے وہ مدفن کھولے گئے اور ان میں خزانے لیے گئے, تو وہاں یہ بھی ملتا ہے کہ زندہ لوگ ساتھ دفن ہیں, وہ خادم بھی اس بادشاہ کے ساتھ دفن ہیں جو اس کی حیات میں اس کی خدمت پر مامور تھے، وہ خزانے بھی اس میں دفن ہیں. کتنے لوگوں نے وہ خزانے نکالے ہیں اور ان خزانوں کے نقشوں پر کتنی بات آئی، کتنی ڈاکومنٹریز اس پر بنائی گئی ہیں اور کتنی تحقیق ہو رہی ہے، ہوتی رہی ہے اور ہو رہی ہے، اور جانے کہاں تک اور تحقیق یہ کرتے رہیں. لیکن کیا وہ جو خزانے یا وہ جو خدام ساتھ لے گئے، اس وجود پر جسے موت واقع ہو گئی اور اس کا عالم جو ہے وہ خلق سے بدل کر برزخ ہو گیا، کیا یہ سارے حصے اسے برزخ میں تقویت پہنچانے کا سبب بنے؟ ساتھ جو خادم دفن کیے گئے یا جو غلام اور کنیزیں دفن کی گئیں، ان پر جو موت واقع ہوئی، ان کا تو اپنا جہان برزخ میں جا کر کھلا، وہ تو اپنے حصوں کی جواب دے ہوں گے. تو ایک ہی جگہ ایک ہی مدفن میں بھی اگر کسی کو دفن کر دیا گیا تو دونوں کے جو عالم برزخ حصے ہیں تو وہ تو اپنے اپنے ہو جائیں گے. جو جو کردار ہے، جو جو اس کا عقیدہ ہے، جس پہلو کو اختیار کیا، جس پہلو پر اس کی وجود شہادتیں دیتے رہے، ان کا تو اپنا اپنا نظام کھل جائے گا. تو وہ خزانے تو وہیں پڑے رہے جن پر لوگ لوٹ کسوٹ کرتے رہے، لوگ ان مدفنوں کو کھولتے رہے. تو یہ سارے تاریخی حصے ہیں اور کوئی پرانی بات بھی نہیں ہے، چونکہ اس پر جو تحقیق اور مقالے آج ہو رہے ہیں اور ہمارا جو آج میڈیم ہے، یہ میڈیا کے حوالے سے اور ایک دوسرے تک ان خبروں کے پہنچانے کے حوالے سے، تو بہت فاسٹ ہے. تو ہم سب جانتے ہیں ان چیزوں کو. تو کوئی حصہ جتنی بھی دنیا کی طاقت کا ہوگا وہ دنیا کے ساتھ رہ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو ارشاد عالی کا مفہوم ہے کہ تین چیزیں اس کے ساتھ قبر تک جاتی ہیں. فرمایا ایک اس کی حیثیت، ایک اس کے عزیز و اقارب، اور ایک اعمال. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک چیز ساتھ رہ جاتی ہے اور دو حصے واپس آ جاتے ہیں. فرمایا حیثیت بھی پلٹ آتی ہے، عزیز و اقارب بھی پلٹ آتے ہیں. کیا ساتھ رہ جاتا ہے؟ فرمایا اعمال. اب اعمال وہ حصے، وہ باتیں، وہ کلام، وہ کردار اور اسی حیات میں اختیار کیے گئے پہلو ہیں جو اس نے اپنی زندگی میں، جو قوت، جو طاقت، جو استعداد اللہ نے دی تھی، اس کے تحت اس نے اختیار کی. اب اس پہلو پر بھی اگر آپ غور فرمائیں تو ہے اختیار ہے کتنا سارا. یہ جو بڑی ایک بہت بڑی غلط فہمی میں ہم پھنس جاتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا، مجھے یہ نہیں پسند، اس کو ذرا غور تو فرمائیں. رنگ و نسل پر اختیار ہے، پیدائش سے لے لیں کہ کسی کو اپنی پیدائش پر اختیار ہے کہ وہ کس خاندان میں، کس جگہ پیدا ہو، کس کتنے جو ہے وہ صحت مند پیدا ہو، کتنا خوش شکل ہو، کس رنگ و نسل سے ہو، کس وقت پیدا ہو، اختیار ہے کیا؟ یا موت پر کسی کو اختیار ہے کہ جی کب مرنا ہے؟ کہ یہ جو اپنے ساتھ دنیا میں جنہیں اللہ نے بادشاہی دی اور اپنے ساتھ غلاموں کو بھی دفن کراتے رہے، اگر کوئی طاقت ان کے پاس زندہ رہنے کی ہوتی اور کسی کی زندگی لے کر بھی زندہ رہنے کی ہوتی تو خود مر کے لوگوں کی زندگیاں لے رہے ہیں، تو یہ اپنی زندگی کے لیے لوگوں کی زندگیاں کیوں نہ لیتے رہتے؟ دنیا بادشاہی اور طاقت کے لیے لوگوں پر ظلم کرتے رہے اور ان کی حیات تنگ رکھی، تو یہ اپنی حیات کی روانی کے لیے کیوں نہ لیتے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے. اور جب یہ سارا کچھ ممکن نہیں ہے اور ان پہلوؤں کو دیکھا جائے کہ جسے اللہ نے پسند فرمایا ہے، تو سمجھ آتی ہے کہ انسان کے پاس تو فقط نیت کے اختیار کرنے کا جو حصہ ہے وہ اس کے پاس موجود ہے کہ اس نے کس پہلو کو اختیار کرنا ہے. ان ہدینا سبیلا اما شاکر اما کفورا. ہدایت تو موجود ہے، وہ اس استعداد کو جو اللہ نے اسے عطا فرمائی، اسے بروئے کار لاتا ہوا کس پہلو کو اختیار کرتا ہے اور کس طرف جاتا ہے. اور جب ان پہلوؤں سے بندہ ہٹ جائے اور اس حقیقت سے ہٹ جائے تو پھر جو دنیا ہے وہ اس کے سامنے اتنی اہمیت اختیار کر جاتی ہے کہ اس کے شب و روز دنیا کے حصول اور اسی تسلسل میں گزرنا شروع ہو جائے. لیکن کیا حاصل ہوا کہ جب آخر میں وہ دنیا بھی ساتھ نہیں، اور جس دنیا کے حصول کے لیے وہ سرگرداں ہے وہ دنیا کے پہلو بھی آگے آگے ہیں اور اس کی تکمیل بھی نہیں ہو رہی، جس حیثیت کو بھی اس نے حاصل کر لیا اور جتنی طاقت بھی اس نے پا لی، اس سے مزید آگے لالچ بڑھتا چلا گیا، وہ ختم نہ ہوا، یعنی جتنی حیثیت پر رہا اس کے اندر پھر بھی وہ احساس تو رہا, خواہش تو رہی, وہ چاہت تو رہی کہ اور مل جائے. تو پھر کیا اس نے پایا سوائے اس لالچ کے, سوائے اس بدبختی کے, اور سوائے اس بات کے کہ جو اس کے اندر ایک تڑپ رہے. تو حاصل تو مطمئن تو نہ ہو سکے. تو جتنی بھی طاقتیں دنیا کی ہو جائیں اور بندہ حق سے ہٹ جائے تو وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کامیابی اور کامرانی کی طرف جا سکے. لیکن وہ پہلو جو اللہ رب العالمین نے اس آیا کریمہ میں بیان فرمائے ہیں وہ حصے ہیں جو یہاں بھی کامیابی کا سبب ہیں اور عبدالآباد زندگی میں بھی جو کامیابی کا حصہ ہیں اور سبب ہیں اور حقیقی راہ ہے, اور اس راہ کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ ان اصول و ضوابط سے باہر میں اپنے لیے کوئی کامیابی تلاش کر لوں گا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور راہ ہے ہی کوئی نہیں, اور در در مصطفیٰ کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں, ایک ہی در ہے اور واحد در. اور اس در کے جو اصول ہیں جب انہیں اختیار کیا جائے تو نکھار جو مزاج میں, جو طبیعت میں, جو کردار میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ یہ ہے جن کی مثال اللہ رب العالمین نے یہاں بیان فرمائی. اب اس اختیار کرنے کو جو مزاج میں تبدیلیاں آئی ہیں ان پر جو اللہ رب العالمین وعدہ فرما رہے ہیں اس کے ساتھ بھی جو حصہ ہے کہ وہ لوگ جو ان پہلوؤں کو جنہوں نے اختیار کیا, وہ لوگ جو ایمان لائے, عمل صالح اختیار کیے, خصوصیات بیان فرما دیں گے. فرمایا منہم مغفراتم اجرا عظیما, اس میں ان کے لیے, اب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستیوں پر بات ہو رہی ہے, اس آیہ کریمہ میں پیچھے جو تسلسل ہے وہ انہی پہلوؤں کو لے کر آ رہا ہے کہ یہ جو ایمان انہوں نے اللہ نے انہیں نصیب فرمایا, پھر انہیں توفیق نصیب ہوئی عمل صالح کی, انہوں نے اپنے معاملات جو اس انداز سے اختیار کیے جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی, جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, جس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کر کے تربیت کے جو ہیں وہ ذرائع وہاں پہنچا دیے, اسے اختیار کرنے والی ہستیوں کے لیے اور اس عمل صالح میں منہم, اس میں مغفراتم اجرا عظیما, مغفرت بھی اللہ نے عطا فرمائی اور اجر عظیم بھی عطا فرمائی. اب یہاں ایک پہلو جو اس انداز سے بھی سامنے آتا ہے کہ جو انسانی وجود کی اور جو فطری پہلوؤں کی یا دنیا کے امور میں جو انسان کی کمی بیشی ہوتی ہے, چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ معصوم عن الخطا ہیں, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو ہستیاں, یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے ذمن میں علماء کرام جب بحث فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں انہیں حفاظت الہی حاصل, معصوم عن الخطا فقط انبیاء رسول ہیں, اور ان ہستیوں کے علاوہ جو لوگ ہیں انہیں جو عظمت نصیب ہوتی ہے وہ حفاظت الہیہ نصیب ہوتی ہے. اس کی مثال آپ کے سامنے عشرہ مبشرہ کے ذمن میں بھی ہے کہ وہ ہستیاں جنہیں دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دی گئی, جنہیں دنیا میں ہی بخشش کے حصے بیان فرما دیے گئے, تو اس پر جب علماء بحث کرتے ہیں تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جب انہیں یہ فرمایا گیا کہ تم جو چاہو کرو, تمہیں اللہ نے جو تمہیں تمہارے لیے جنت جو ہے وہ فرما دی ہے, تمہارا انعام ہے اور تمہاری بخشش کا جو ہے وعدہ فرما دیا گیا ہے, تو اس جو بھی کرنے پر جب علماء بحث کرتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں وہ ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتے جو عند اللہ ناپسندیدہ ہو, چونکہ انہیں فنا فی اللہ کی ایسی کیفیت نصیب ہو گئی کہ ان کی پسند اللہ کی پسند میں ڈھل گئی, اور انہیں وہ پسند آ ہی نہیں سکتا جو عند اللہ ناپسندیدہ ہے. تو یہ وہ کیفیت ہے جو فنا فی اللہ کی ہے, اور وہ حصے ہیں جو اس تخلیق کو اللہ نے مقصد تخلیق کے اعلی اعلی حصے جو ہیں وہ عطا فرمائے ہیں, تو یہ اس ان اعلی حصوں کی تکمیل ہے. لیکن جب عمومی پہلوؤں پر بھی بات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بھی کی جائے تھی تو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ فطری حصوں میں بھی اگر کہیں کسی سے ظاہری طور پر کوئی کمی بیشی واقع بھی ہو جاتی ہے تو اس نے فرمایا کہ مغفرت, تو ان کے لیے مغفرت ہے. اور یہ اللہ کریم اعلان فرما رہے ہیں کہ ان ہستیوں نے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت نصیب ہوئی اور ایمان نصیب ہوا، عمل صالح نصیب ہوا، کہیں کوئی کمی بیشی ہے تو ان کے لیے مغفرت کا اعلان فرمایا جا رہا ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے جو اللہ اور ان کے ماں بہن ہے، اور جو ہمارے لیے اعلان ہے وہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے سے بات آتی ہے کہ اللہ کریم ان سے راضی ہیں. اور جب یہ مغفرت کی بات آتی ہے تو وہ کمی بیشی جو بشری تقاضوں سے بھی آ سکتی ہے اس کے لیے بھی اعلان فرما دیا کہ اللہ کریم جو ہے وہ بخشش کا وعدہ فرما رہے ہیں، وہ اجرن عظیما اور اجر عظیم کا وعدہ فرما رہے ہیں. اب اللہ رب العالمین ہے، اب اللہ کریم جب اجر عظیم کی بات بیان فرما رہے ہیں تو وہ کتنا عظیم ہوگا اجر، وہ کتنا بڑا ہوگا جو انعام ہوگا، اس کا اندازہ نہیں لگا جا سکتا. ہمیں ان تمام آیات سے اپنے لیے کیا سمجھنا اور سیکھنا ہے، یہ جو پہلے تھوڑی دیر بات کرتا ہوا آ رہا تھا کہ قرآن کریم کا بیان جو ہے وہ ماد ایک وقت کے لیے نہیں ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ ابد الآباد ہے، اسی طرح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا اس کے اصول و ضوابط بھی ہیں. اب جب دنیا میں بحثیت مسلمان یا غیر مسلم کی بات آئے گی، حق یا ناحق کی بات آئے گی، ماننے یا نہ ماننے کی بات آئے گی، تو یہی اصول و ضوابط ہیں. تو جب یہی اصول و ضوابط ہیں اور یہی کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی ہیں، تو پھر اس میں وہ جو حصے بیان کیے جا رہے ہیں وہ ماض واقعات نہیں ہیں یا ماض اس وقت کے لیے نہیں، اصول بن جاتے ہیں. تو یہ جو انداز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بیان کے ہیں یا آپ کے انداز زندگی کے ہیں یا آپ کے اخلاص کے ہیں یا مزاجوں پر ان پہلوؤں پر جو مضبوطی ہے جو عند اللہ پسندیدہ، یہ اصول وضع ہو گیا. انہی اصولوں پر آج بھی چلنا ہے اور انہی زندگی کے پہلوؤں اور فطری تقاضوں کے ساتھ چلنا ہے جب وہ ہستیاں چلتی رہیں. کیونکہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی بات آتی ہے تو یہ میں نے بھی سنا ہے عمومی گفتگو میں، ہم یہ کہ جی وہ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، کیا ان مبارک وجودوں کے ساتھ ضروریات زندگی نہیں منسلک تھی؟ کیا ان کے مزاجوں میں پسند اور ناپسند نہیں تھی؟ کیا ان ہستیوں کو چوٹ لگے تو وہ زخم لگے تو ان کے مبارک وجودوں سے خون نہیں بہتا تھا؟ کیا انہیں اپنے دکھ پر ان مبارک وجودوں کی آنکھوں سے آنسو نہیں چھلکتے تھے؟ کیا اگر چوٹ لگے تو درد نہیں ہوتی تھی؟ سارے حصے جو انسانی فطرت کے ہیں یا وجود کے ہیں وہ سارے تقاضے ساتھ تھے. عظمت یہ تھی کہ اللہ نے انہیں مائیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا، اس درجے کا ایمان نصیب ہوا جو غیر صحابی کو ہو نہیں سکتا. تو ان کے وہ جو زندگی کے پہلو ہیں انہوں نے اتنی مضبوطی سے پکڑا اس پہلو کو جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور کوئی پکڑ نہیں سکتا. لیکن وہ نشان منزل تو وہی رہا ہے نا جی، جہاں سے یہ ہستیاں گزری ہیں. اب حیثیت اپنی اپنی، آپ یہاں اپنے سڑکوں سے نہیں دیکھتے کہ ایک سڑک ہے وہیں سے بادشاہ بھی گزر رہا ہے، وہیں سے گدا بھی گزر رہا ہے. لیکن جو بادشاہ گزرا اس کے گزرنے کا پہلو کیا ہے، اور جو گدا گزرا اس کے انداز کیا ہے، یہ تو ثانوی سی باتیں ہیں. حالاں وہ جو بادشاہ ہے وہ بھی انسان ہے اور جو گدا ہے وہ بھی انسان ہے. لیکن جب ایمانی پہلوؤں کی طرف بات آئے گی تو یہ وہ حصے ہیں جو اللہ کے قرب کا سبب ہیں. اور جب مقربین کی بات آتی ہے تو پھر اللہ کا جو اجر عظیم ہے وہ پھر بڑے فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں اور بڑے حصے جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں کہ ماننے والوں پر کیا انعام ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے کیا حال ہے. چونکہ جہاں یہ بشارت ہے وہاں یہ پہلو بھی اعلان کر رہے کیا جا رہا ہے کہ جو اس پہلو پر نہیں ہوگا. اب کسی بات کا جو اقرار ہے از خود دوسری کا انکار ہو جاتا ہے. اب جب یہاں بات ہو رہی ہے کہ یہ جو مغفرت اور اجر عظیم ہے یہ کس انداز زندگی کے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اختیار کی، اب ان سے رہ کون جائے گا؟ وہ رہ جائے گا جو اس راہ کو اختیار نہیں کرے گا, جو ایمان کے ساتھ عمل صالح تک نہیں پہنچے گا, سوچ سے لے کر عمل تک حقیقت پر نہیں آئے گا, اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آئے گا, وہ محروم رہ جائے گا. اب جب یہ اصول و ضوابط بن گئے تو یہ اصول و ضوابط کی مثال موجود ہوگی, تو یہاں جو بیان ہے اور اس آیہ کریمہ میں جو بیان ہے اس پہلوؤں کو آج بھی کوئی اختیار کرے تو اسے اس راہ کی جو مسافت ہے اسے اختیار کرے تو رحمت باری تعالیٰ اسے بھی آغوش میں لے لے. اب بات حیثیتوں اپنی ہے, چونکہ یہی کلمہ مبارک ہے جس کا اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے اختیار کیا, یہی عبادات ہیں اور یہی معاملات. آج بھی سارا دین وہی ہے, کوئی زیر کوئی زبر کی بات نہیں ہے. اور یہ جو ہمارے جھگڑے ہوتے ہیں نا کہ جی اتنے فرقے ہو گئے, اتنے کس کی مانیں کس کی نہ مانیں, حق ایک ہی ہے. فرقہ تب بنتا ہے جب اس حق سے تجاوز کیا جائے, حق میں فرقے نہیں, حق ایک ہی ہے. اور وہ حق ہے جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, وہ حق ہے جس کی مثال صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے دی ہے, وہ حق ہے جس کی شہادت یہ کلام ذاتی باری تعالیٰ دے رہا ہے. اس سے باہر جو بات جاتی ہے فرقوں فرقوں کی بات کرتا رہے, کوئی دین سے تجاوز کی بات کرتا رہے, کوئی کمی کی بات کرتا رہے, یہ اس حق سے قدم اٹھانے کے بعد یہ ساری چیزیں. اب بات ہو رہی تھی کہ ایمان وہی, لیکن فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ کریم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ کریم ہر صاحب ایمان کے دوست, ہر صاحب ایمان ایک درجے کا ولی اللہ ہے. لیکن اسی کلمہ مبارک کے ساتھ, انہی عبادات کے ساتھ, انہی معاملات کے احکامات کو اختیار کرتے ہوئے جو حیثیت ایمان کی صحابہ کرام کو نصیب ہوئی وہ کیا ہے؟ وہ سبب ہے معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیام قیامت تک جتنے زمانے, تمام زمانوں میں افضل ترین زمانہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ جو خیر القرن کا وہ پہلا حصہ ہے, اس پہلے حصے میں کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے. تو ثم الذین یلونہم کی جب بات آئے گی تو تابعین کی بات آئے گی, پھر جب بات آئے گی مزید متصل کی تو پھر بات آئے گی تبع تابعین کی. تو الگ ترتیب جو خیر القرون کا بیان ہے, یہ حدیث مبارکہ ہی اس بات کو بیان فرما دیتی ہے کہ کتنی عظمتیں ہیں لیکن اس ترتیب سے. تو یہاں جب بات آتی ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا, تو پھر یہ کس درجے کی ولایت ہے, کتنا تعلق ہے, کتنا قرب ہے, اس کی مثال آپ اپنے معمولات سے بھی لے سکتے. اسی جو حیات انسانی ہے اس میں جو آپ کے اپنے تعلقات ہیں اس میں سے بھی اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے. ہم ہر ملنے والے کو دوست کہہ دیتے, یہ میرے دوست ہیں جی, میرے بڑے اچھے جاننے والے ہیں, وہ جو فکرہ ہے یہ میرے اچھے جاننے والے ہیں جی, یہ میرے دوست ہیں. کبھی غور کیا کہ کیا ہر ملنے یا ہر کسی کو جس کو دوست کا لفظ کہہ دیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساری جو دل کی باتیں ہیں وہ کر لی جاتی ہیں؟ کبھی نہیں, میں نے نہیں دیکھا, اسی زندگی میں گزر رہا ہوں. لفظ دوست تو کہاں کہاں استعمال ہو گیا, لیکن اس دوستی کے جو درجے ہیں جب اس کی بات آتی ہے تو پھر دوستوں میں جو دوستی کا درجہ ہے وہ اس کا جس کے ساتھ دل کا لگاؤ ایک حد سے زیادہ ہے اس کے سامنے دل کھول کر رکھا جاتا ہے, ہر کسی سے نہیں رکھا جاتا. تو اگر اسی بہر کو سمجھے تو تعلق لفظ تو وہ ایک لفظ ہے تعلق, لیکن جب تعلق کو کھولیں گے اور تعلق کے مفہوم میں جائیں گے تو پھر ایک لیول ایک نہیں رہتا تعلق. تو جب اس کی بات کریں گے, اس تعلق کے معیار کی بات کریں گے تو وہ تو بڑھتا بھی جاتا ہے اور گھٹتا بھی جاتا ہے, ایک سطح پر بھی نہیں رہتا اور ہر جگہ ایک جیسا ہوتا بھی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین تو ہر صاحب ایمان کو ولی اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ اللہ ہر صاحب ایمان کا دوست ہے, لیکن اس دوستی اور اس تعلق میں کیا کیا نشانیاں ظاہر کی کیا ہیں اور اس دوستی اور اس تعلق کے درجہ کیا ہے. وہ درجہ تو اللہ رب العالمین اور اس بندے کے ماں بہن ہیں, لیکن ظاہری حصوں میں جب بات آئے گی تو جو حصے ارشاد فرما دیئیں گے کہ خیر القرون کرنی, تو جو جب یہ بات آتی ہے تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر روز معاشر تک تمام زمانوں میں افضل ترین جو زمانہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس عظمت میں وہ کون سے خدا ہیں جنہیں یہ نصیب ہوا؟ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت. آج بھی سارا کچھ وہی ہے. تو جب بات اس راہ کے اختیار کرنے کی بات آئے گی تو وہ حصے جو ہیں وہ وہی ہیں, لیکن میت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت ہے وہ خیر القرن میں تھی. آج اس پہلوؤں پر جانے والے کے لیے کامیابیاں ہیں, اپنی دانست اپنی سمجھ اور اپنی عقل و خرد سے بڑھ کر عطا ہے, لیکن عطا اپنی حیثیت سے, چونکہ وہ جو تعلق ایمان کا ہے, وہ جو تعلق کردار کا ہے, وہ جو اخلاص کے پہلو ہیں, وہ اگر ہم اپنے اندر جھانکیں تو ساری باتیں ہی کھل کر سامنے آ جاتی ہیں, کوئی پھر بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. جب ہم موازنہ اس ساری صاحب حق کے ساتھ اپنے اندر کا کرتے ہیں تو بڑی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. اور انسانی مزاج ہے کہ وہ اپنے آپ سے سب سے زیادہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, اپنے آپ سے سچ نہیں بولتا. جو چاہ رہا ہو اس کے لیے اسے معلوم بھی ہو کہ اس میں نقصان ہے, اس میں وہ چلتا رہے گا, اپنے آپ کو دلیل دیتا رہے گا, نہیں میں اس لیے یہ کر رہا ہوں, اس لیے یہ کر رہا ہوں, اس لیے کر. اپنے آپ کو بھی وہ جواز دیتا رہتا ہے. اور اللہ رب العالمین یہ توفیق عطا فرمائے کہ سچ کا بول ذات سے شروع ہو جائے تو بے شمار مسائل حل ہو جاتے ہیں, بے شمار مخلوق پر جو اعتراضات ہیں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اور جب ہم اپنے آپ کو جھانک لیں گے تو سمجھ آ جائے گی ان 15 صدیوں 14 صدیوں دور کے بعد جو ہم لوگ ہیں ہمارے صورت کیا ہے, ہمارے اندر جو تعمیر ہے وہ کیا ہے, ہم نے اپنے کردار سے جو اپنے اندر کے انسان کی تعمیر ہے وہ کیا ہے, اس کی صورت ہم نے کیا بنا دی ہے. تو بے شمار جو اعتراضات ہیں وہ وہیں ختم ہو جائیں گے جب بات اپنی ہم لے کر بیٹھیں گے. تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو مخلوق بشر ہے, یہ جو انسان بنی نو انسان اللہ نے پیدا فرمایا, یہ عمومی پیدائش نہیں ہے, یہ خصوصی پیدائش. اور ایک حدیث قدسی میں مفہوم ہے اس کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم ایک ایسا چھپا ہوا خزانہ تھے, کنت کنزا مخفیا, ایک ایسا خزانہ تھے جسے کوئی نہیں جانتا تھا. اب کسی مخلوق کی جرت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, استعداد نہیں ہے کہ قرب الہی کے لیے جو حد مقرر ہے اس سے آگے چلی جائے. اگر یہ حصے ہوتے تو شب معراج کو جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک قدم بھی آگے اٹھاؤں تو تجلیات باری سے میرا وجود جل جائے گا, میں نہیں برداشت کر سکتا. اس بنی نو انسان کو خصوصی عطا اللہ نے جو فرمائی, یہ اللہ کے قرب کو چل سکتا ہے, نہ صرف خواہش یا تمنا کر سکتا ہے, اسے وہ استعداد عطا فرمائی کہ ان منازل کو طے کر سکتا ہے, اسے یہ جسارت اللہ نے عطا فرمائی. تو جب یہ بات آتی ہے کہ کنت کنزا مخفیا, ایک ایسا خزانہ جو چھپا ہوا ہے جسے جانتا کوئی نہیں, جسے جاننے کی طاقت اور جسارت ہی نہیں ہے, کسی میں استعداد ہی نہیں ہے کہ اس جاننے کو جا تو سکے, اتنی وجود میں طاقت ہی نہیں ہے, اتنی وجود میں استعداد ہی نہیں ہے کہ اس تجلیات ذاتی کی طرف جو قرب ہے اسے بھی برداشت کر سکے. بات تو ذات باری تعالیٰ کی, تو اس کے بعد تو جب اس مخلوق کی بات آئی تو اس مالک کے کل کائنات نے فرمایا میں نے چاہا کہ کوئی ایسی مخلوق پیدا کروں, فاحباب تو ان عارف, میں نے چاہا کہ کوئی ایسی مخلوق پیدا کروں جو میری محبت میں بھی تڑپے, جسے میرے قرب کی بھی چاہ ہو, جس کے پاس قوت فیصلے کے حصے بھی ہوں, اس کے ساتھ فطری تقاضے بھی منسلک ہوں, اس کی پسند و ناپسند بھی ہو, اور وہ اپنی ذات اور اپنی جو انا ہے اس کے نفس کے ساتھ بھی اس کی حیات کی ہو، لیکن وہ ہر چیز کو قربان کرتا چلا جائے، ہر چیز کو رد کرتا جائے، ہر چیز کو چھوڑتا جائے. کس لیے؟ اس لیے کہ اسے اللہ رب العالمین کی شناسائی درکار ہے، اس کی رضا درکار ہے، اس کی قرب درکار ہے. اور یہی حصے تو تعلیم انبیاء اور رسول نے فرمائے، یہی تو حق ہے جو ہمارے پاس موجود ہے. اور اسی حق کو جب اختیار کر کے اس طرف چلا جاتا ہے تو ضرورت اس امر کی آتی ہے کہ اس حق کے لیے عقل و خرد اور سمجھ بھی ہو. تو جو جب آپ اسی بنی نو انسان کو دیکھیں گے تو اس کی تخلیق جیسے میں نے عرض کیا عمومی نہیں ہے، اسے جو عقل و خرد اور تفکر کی کیفیت اللہ نے عطا فرمائی یہ ہر مخلوق کے پاس نہیں ہے، یہ خصوصیت ہے اس کی. اور جب اس خصوصیت کو یہ بروئے کار لاتے ہوئے انبیاء اور رسول کے پیغام کو سمجھتے ہوئے اس حق کا مسافر ہوتا ہے تو پھر آمنو کے ساتھ عمل الصالحات اختیار کرتا چلا جاتا ہے. جب اسے یہ سمجھ آتی ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس کارگاہ حیات کو چلا رہی ہے تو پھر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب انہیں بتا دے جسے میری رسائی چاہیے، جسے مجھ سے محبت ہے، چونکہ سارے فطرتاً تخلیقاً سارے حصے عطا فرما دی، وہ استداد عطا فرما دی، تو اس استداد کے عطا فرمانے کے بعد جب اسے یہ سمجھ آئی کہ اس ذات سے میرا قرب ہو، اس ذات سے میری بندگی ہے جو اس کارگاہ حیات کا مالک ہے، خالق ہے، اس نے مجھے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا، تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب، کوئی میری محبت، میری دوستی اور میرے تعلق کو تڑپے گا تو انہیں بتا دے، انہیں یہ اطلاع دے دے، ان کی یہ تربیت فرما دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کریں. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اختیار کریں گے تو انہیں میں محبوب کر لوں گا. ہم مخلوق ہیں، وہ خالق. وہ جو فرمایا حدیث قدسی میں کہ اس نے پیدا فرمایا کہ کوئی ایسی مخلوق ہو جو میرے محبت میں تڑپے، تو ایسا محبوب کہاں ہے جو اس تڑپ کے صدقے خود محبت کرنے والے کو محبوب ٹھہرا لے، محب کو محبوب ٹھہرا لے. یہ بھی اس کی شان ہے، یہ بھی اس کی شان کریمی ہے. وہ رب العالمین ہے، ہم وہ خالق، ہم مخلوق ہیں، ہمیں اندازے ہی نہیں. جب ہم اللہ کی طرف سوچتے ہیں تو عمومی ذہنی جو معیار ہیں ہمارے تعلقات کے ان پر سوچتے ہیں، کہ جیسے ہم اپنی دوستی دشمنی میں سوچتے ہیں یا کمزوریوں میں سوچتے ہیں، ہاں فلاں بندے سے جو میرا تعلق تھا میں نے یہ کام کیا وہ تعلق ختم ہو، شاید میرے اس عمل سے وہ راضی ہے، شاید میرے اس عمل سے وہ ناراض ہے. ہم اسی طرح سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج جو میں نے یہ غلطی، آج اللہ ناراض ہو، آج جو میں نے یہ عمل کیا آج تو اللہ مجھ سے بہت خوش ہو. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی پھر بیماری مجھے کیوں لگی ہوئی. جب انسانی سطح پر سوچیں گے، اپنے معیار پر سوچیں گے تو یہی باتیں آئیں گی. تو جب اس بات کی سمجھ آ جائے کہ وہ تو رب العالمین ہے، تو یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اپنے سجدے کے لیے پیدا فرما لیا، تو پھر سجدے بھارے نہیں لگیں گے، پھر نمازیں جو ہیں ان کے وزن نہیں لگیں گے، وہ انعام لگیں گی. وہ اپنی طرف سے ایک کہ میں بڑا کچھ کر رہا ہوں اور میں بڑا محنت کر رہا ہوں اور میں کچھ ادا کر رہا ہوں، نہیں، پھر سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو اس کی عطا اور اس کی توفیق ہے، یہ تو اس کا انعام ہے جو مجھے نصیب ہو رہا ہے. اور اگر یہ نہیں ہوگا، اور اگر اس حق کو ہم اختیار نہیں کریں گے، تو پھر ہمارے معاشرے کی تشکیل بعین ہی ایسی ہوگی جیسے آج ہمارے معاشرے کی. میں اگلے دن بھی دیکھ رہا تھا کہ کتنی لین دین ہو رہی تھی، کتنی گفتگو ہو رہی تھی، کتنے جلسے اور جلوس ہو رہے تھے، بحث ہو رہی تھی ظلم پر، نا حق قتل پر، نا حق قتل ظلم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس پر بات ہو رہی تھی، بچوں اور بچیوں کی جو قتل اور زیادتی ہیں ان پر بات ہو رہی تھی. اور دن بھر جتنا جلسہ جلوس ہوا، شام کو بیٹھے دیکھنا بھی اس لیے پڑا کہ کئی دفعہ جو ہمارے دوست احباب پرست ہیں وہ سوال کر دیتے ہیں. تو بڑے عرصے بعد میں نے یہ خبریں بھی سنی کہ یہ جو کچھ دن بھر میں معاملہ ہوا اور جو ایجیٹیشنز ہوئیں اور جو جلسے جلوس ہوئے اور حکومت کے خلاف ہوئے, ان کے کردار کے خلاف ہوئے, تو یہ ساری باتوں پر کیا تبصرہ ہو رہا, کیا دیکھ, حیران رہ گیا کہ وہ جو پہلو اعتراض کے اٹھا رہے تھے وہ, یہ جو جواب دے رہے تھے, دونوں کے چہروں پر عجیب سی ایک مسکراہٹ تھی, عجیب سی ایک تمسخر تھا. نہ جس پر اعتراض تھا اس کے پاس کوئی احساس شرمندگی تھی, نہ جو احساس جو اعتراض اٹھا رہا تھا اس کے چہرے پر کوئی بندہ سمجھے کہ ہاں اس کے چہرے پر بڑی سنجیدگی ہے اور یہ اس تکلیف یا اس بات کو اٹھا رہا. تو جس کی بات سنیں لگتا ہے شاید یہ سچ کہہ رہا. تو آپ آج کے اپنے ان حالات کو دیکھیں تو صحیح, حزب اقتدار کی بات سنے لگتا ہے یہ سچ کہہ رہا, حزب اختلاف کی بات سنے لگتا ہے یہ سچ کہہ رہا. جب دونوں کے پاس کسی میں کسی کے پاس قوت نافذ آتی ہے, نظام اسی کا تسلسل چلتا جا رہا ہے جس میں قتل بھی ناک ہو رہے ہیں, ظلم بھی ہو رہے ہیں, زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں, عزتیں بھی لوٹتی جا رہی ہیں, وہ سارا کچھ پھر بھی وہی رہا, تو یہ کیا سبب ہے؟ یہ سبب یہ کردار سے دوری ہے. یہ وہ وعدے جو اللہ نے فرمائے تھے جن ہستیوں نے ہستیوں کے لیے, ان ہستیوں کے کردار کیا تھے. آج بھی اگر کوئی ان حصوں کو, اس مبارک کردار کو اختیار کرے گا تو معاشرے کے جو چہرے ہیں یا معاشرے کے جو نمونے وہ ایسے نہیں ہوں گے جس معاشرے میں آج ہم بس رہے ہیں. اور عجیب بات ہے کہ ہر چیز کا جو نظام ہے وہ ایک بیلنس ہے, تو معاشرے کا جو بیلنس ہے یا اعتدال ہے وہ نظام عدل ہے. تو آپ جس کی بات سن لیں, جس پر اعتراض ہے اس کی سننے لگتا ہے یہ سچ بول رہا ہے, جو معترض ہے اس کی سننے لگتا ہے یہ سچ. فیصلہ کون کرے گا؟ جب بات فیصلے کی آئے گی تو نظام عدل درکار ہوگا. اور دونوں فریق جن پر اعتراض ہو رہا ہے اور یا جو اعتراض کر رہا ہے, عدل پر بات کو نہیں کرتا, کیونکہ جب نظام عدل پر بات آئے گی اور یہی پارلیمنٹ جس پارلیمنٹ پر اعتراض بھی ہو رہے ہیں, جس پارلیمنٹ کا حصہ بننے کے لیے جان جوکھوں کی بھی کوشش اور محنت کی جاتی ہے, اس پارلیمنٹ سے کیا یہی گلیاں اور سڑکیں مقصود تھیں یا وہ نظام عدل مقصود تھا جس کا نفاذ ہو اور غلط کو غلط کہے اور صحیح کو صحیح کہے؟ اب کیوں نہیں یہ ہوتا؟ سب کو معلوم ہے کہ جو نظام عدل کو بہتر کرے گا, اعتدال آئے گا, تو ماں شما کی تفریق تو پھر نہیں رہے گی, پھر ہر ایک کو ایک درجے میں سے گزرنا پڑے گا. اس طرف جاتا کوئی نہیں, کسی نہ کسی بہن بیٹی کی بات لے کر ایک سیاست کا نمونہ بنتا جاتا ہے. تو کیا یہ سارا کچھ یہیں رہ جائے گا؟ ہم سے پہلے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہے, ہمارے وقت سے پہلے جو حکمران تھے, ہمارے وقت سے پہلے جو معترضین تھے, ہمارے وقت سے پہلے جو بیچارے مظلوم تھے, یا ہمارے وقت سے پہلے جو ظالم تھے, کیا سارے اسی طرح زندگی میں موجود ہیں؟ وہ ایسا نہیں ہے. اگر سارے چلے گئے ہیں تو کیا ہم رہ جائیں گے؟ تو جب ہم نہیں رہ جائیں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ تو جہاں جائیں گے وہاں اصول کیا بیان فرمائیں گے, وہاں لے کر کیا جائیں گے؟ تو جو حدیث شریف عرض کی تھی کہ ایک صالح اعمال ساتھ رہ جائیں گے. اب وہ صالح ہیں یا بد, اس کا انحصار جہاں جائیں گے اس زندگی اور اس حیات کا اس پر چلا جائے. تو اگر یہ اس ساری عقل و خرد سے اس بشر نے اس حق کے موجود ہوتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی کے موجود ہوتے ہوئے نہیں سمجھنا, تو پھر ان معاشروں میں کہاں گلاب کھلیں, کہاں سکون نصیب ہو؟ تو یہ ہو نہیں سکتا نا, اصول نہیں. لیکن اس ساری چیز کو دیکھ کر میں بھی انتظار میں بیٹھا رہا ہوں, ہاں میں بھی جارہ کو اچھا کرتا ہے تو میں بھی اچھا کر لوں. ہم برائی کو اس لیے اختیار کرتے چلے جا رہے ہیں کہ ہاں ہمارے معاشرے میں خرابی ہے, سارے کر رہے ہیں لہذا میں بھی کر لوں. عزیز, کسی نے کنویں میں چھلانگ لگائی ہے کبھی اس میں لگائی ہے چھلانگ؟ خودکشیاں بھی تو لوگ کرتے ہیں. کبھی کسی نے پہاڑ سے چھلانگ لگائی ہے کہ کوئی زہر کھا رہا ہے میں بھی زہر کھا رہا ہوں؟ بات معاشرے کی روش نہیں ہے, بات اپنے اندر کی ہے کہ ہماری سوچ بھی وہی ہے, ہم اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہاں معاشرے میں خرابی ہے, یہ کمزوری ہے, اس لیے میں کر رہا ہوں. یہ دھوکہ پھر ہم اپنے آپ سے شروع کر رہے ہیں اور یہ غلطی اور زیادتی کر رہے ہیں اپنے آپ سے. اللہ رب العالمین یہ حق اور سچ بولنے کی توفیق دے, اپنے آپ سے شروع ہو, تب جا کر بندہ معاشرے میں بھی بات کر سکے گا. اور جب ان پہلوؤں کی طرف آئے گا تو سمجھ آئے گی کہ حیثیتیں نہیں ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ وہ جو حیثیتیں مال و دولت خواہشات کے ایک انبار ہیں اور دنیا ہے سامنے اور ہم سوچی چلے جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بڑی حیثیت ہو, نہیں, یہ بادشاہیاں یہ دولتیں وہیں رہ جائیں گی. وہی بادشاہ جنہوں نے اپنے ساتھ غلام دفن کیے, اپنے ساتھ خزانے دفن کیے, ان غلاموں اور اس بادشاہ کا برزخ کا حال اپنا ہوتا چلا گیا. اس کا اپنا برزخ ہے, اس کے برزخ کی حیات اپنی ہے, خزانے وہی رہ گئے, پیچھے بچنے والے آج انہیں لوٹ رہے ہیں. وہاں اگر کسی کو اکرام ہے, وہاں کسی کی خوشبختی ہے, تو وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے جو کچھ حصے تعلیم فرما دیے, جس کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی, اس کے بغیر چارہ نہیں. صحیح ترین رستہ ہی وہی ہے, صراط مستقیم. اور صراط مستقیم پر جو چلنا ہے وہ کسی پہلو میں تکلیف کا باعث نہیں بنتا. اس میں چاہے زندگی کی آیا یہ اس حیات کے پہلو آ جائیں, چاہے اخری زندگی کی بات اور عبدالآباد زندگی کے پہلوؤں کی بات آ جائے گی, کہیں لوائی نہیں ہے, کہیں نقص نہیں ہے, کہیں کمزوری نہیں آئے گی. ہما وقت ہر طرح ہر پہلو سے جو اللہ کا قرب ہے وہ نصیب ہوتا جائے تو کامیابی اور کامرانی ہے. اور یہ وہی تو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ مغفرت کے بھی پہلو. اب بات اپنے مزاج کی ہے نا, ایک برائی کریں اور ایک اس پر ڈٹائی کریں, ایک برائی ایک ڈٹائی, تو کیا یہ کیفیت مغفرت کی طلب کی ہے یا مزید جو ہے اپنے لیے قہر کی مانگنے کا سبب ہے یا طلب کرنے کے پہلے؟ تو اللہ رب العالمین یہ توفیق عطا فرمائے کہ یہ کردار, یہ حصے ہمیں بھی نصیب. چونکہ قرآن کریم میں, میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں, جو کچھ واقعات یا جو پہلو بیان کیے جا رہے ہیں یہ اصول ہے, یہ ضوابط ہے. حیثیت اپنی ہے, اللہ کا قرب نصیب ہو جائے اس سے بڑی کوئی بات یا کوئی حیثیت ہے؟ بات ہوتی ہے منازل کی, بات ہوتی ہے مقربین کی نشانیوں اور جگہوں کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا احسان ہے ان صدیوں کی دوری میں, آج کے اس حالت میں بندہ برزخ میں اترے اور صاحب ایمان ہو, اس کے اندر ایمان کا کوئی حصہ موجود ہو. میں سمجھتا ہوں خوشبخت ترین انسان. آپ اپنے معاشرے کا غور فرمائیں, 70 اور 80 کی جو دہائی کا یہ وقت ہے, یہ وہ وقت ہے جس میں ایک صدی تبدیل ہوئی ہے. آج اگر یہ جو 15ویں صدی کے سال ہیں انہیں واپس مائنس کریں, تو جب یہ صدی بدل رہی تھی, 14 سے 15ویں صدی کے سال شروع ہو رہے تھے, 14 صدیوں مکمل ہو کر اوپر جو سال بن رہے تھے, انہیں واپس کریں تو یہ 70 اور 80 کی جو دہائی ہے اس ایریے میں آپ کو اس وقت میں لے جائیں گے اور ان سالوں میں لے جائیں. ہماری کوئی بہت بڑی عمر نہیں ہے. اگر میں اپنی بھی بات کروں تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں یہ کہوں کہ میں بڑے پرانی عمر کا بندہ ہوں, ایسی نہیں بات. لیکن میں نے اپنی عمر میں, اپنی آبادیوں میں, اپنے معاشرے میں قدریں دیکھی ہیں, اور وہ قدریں آج مجھے نظر نہیں آتی. میں خود بڑا اپنی عمر سے گلی سے کوئی بندہ آ رہا ہو, میں خود اس گلی میں خاموش ہوا ہوں. میں نے خود دیکھا ہے کہ اس گلی میں سے جہاں سے بڑے آ رہے ہیں ایک طرف ہو جایا جائے. میں نے خود دیکھا, میں خود اس میں سے گزرا ہوں, کوئی بڑا آ گیا تو اس کو سیٹ اپنی جگہ چھوڑ دو, اس کی نشست دے دو, اسے بیٹھنے کی جگہ دے دو. میں خود اس حصے سے گزرا ہوں کہ بڑے کسی نے ڈانٹ دیا ہے, چاہے وہ غلط فہمی پر ڈانٹ رہا ہے, تب بھی خاموش کھڑے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کو غلطی لگی, بات یہ نہیں, بات یہ ہے. لوگ علاقوں پر, لوگ آبادیوں پر, لوگ اپنے گاؤں اور عزیز داری پر ایک دوسرے پر جان دیتے تھے اور تعلق داریاں نبھاتے تھے اور ضروریات پوریاں کرتے تھے. یہ چیزیں میں نے اپنی حیات میں یہ دیکھی ہیں کہ علاقہ تو ہم سے پہلے تھا. ہم نے جو دیکھا کہ گلی سے آتے ہوئے جو بزرگ ہے اس کے سامنے خاموشی ہم نے دیکھی, اور رستہ دینا ہم نے دیکھا. ہم سے پہلے جو بتاتے ہیں وہ بتاتے تھے کہ بڑا آ جائے تو سر ڈھانپا جاتا تھا, ऐसा नहीं होता था कि छोटे का जो सर है वो नंगा रहे, उसके सर पर कोई चीज ना, वो सर ढांप लेता था कि बड़े आगे। हमने वो सर ढांपना तो नहीं देखा, लेकिन हमने ये देखा कि बड़े आ रहे हैं, खामोश हो जाओ, जगह दे दो, एक साइड पर हो जाओ, कुछ कह लें तो सुन लो। आज वही हम हैं, वही गलियां हैं, वही दिन चढ़ता है, वही रात आती है। आज हमारी उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें देखकर हमें डर लगता है कि इन्हें कुछ कहा तो ये गले पड़ जाएंगे, चाहे उनको बेहतरी के लिए कुछ कह रहे हो, अपनी जात के लिए नहीं कह रहे, उन्हीं की किसी गलती की हम जो है निशानदेही कर रहे हो, लगता है कि आज कहेंगे तो ये गले पड़ जाएंगे। उनको देखकर, उनके मिजाज को, उनके चेहरे पर जो जो नक्शा है उसे देखकर समझ आ जाती है कि अगर बात की तो ये बच्चा गले पड़ जाएगा। आप गौर करें कि ये 70 और 80 की दहाई के पहले के हालात और हैं, 70 और 80 की दहाई के बाद जो हालात और हैं, और जब ये कुछ अरसा एक दहाई का गुजर जाता है कि 90 की दहाई, 70 80 की दहाई तब्दीली की है, फिर 90 की दहाई को जब आप देखें गौर करें तो समझ आती है कि जिस रवश को हम चल पड़े उस रवश पर हम बिल्कुल भाग पड़े, और ये जो 2000 के जो हिस्से दहाई के चढ़े हैं इसने तो हमें, मैं समझता हूँ कि उस तरह की जो उस रवश की मंजिल है उस पर हमें पहुंचा दिया। आज अपने माशरे को देख लें, क्या यही जो जिम्मेदार हैं, क्या यही जो हमारे नुमाइंदे हैं, क्या यही जो हमारे हुक्मरान हैं, हमारी ही बच्चियों की इज्जतों पर जिस अंदाज से गुफ्तगू कर रहे हैं और हम उन्हीं को बड़ा माने जा रहे हैं और उन्हीं के पीछे हम भागा चले जा रहे, और मिसाल हमें क्या दरकार। तो मैं इस चीज पर बाकायदा सोचता रहा कि ये क्या हो गया। आप यकीन माने, मुझे समझ आई कि ये जो सदी बदली है, इस सदी के बदलाव से हमारे अंदर कितनी इनायत आई है। 90 की दहाई में वो इनायत बढ़ती रही, आज हम उसका जो है वो अजर हमें मिल रहा है, वो समर हम आज उसका समर से भुगत रहे हैं जो आज हमारे किरदार के इनायत। लेकिन वक्त जो भी आए, रोजे माशर तक जो हक है वो मौजूद है, अब इस इनायत से कैसा निकला जाए। मैं भी बैठा देख रहा हूं कि कोई आएगा बेहतरी कर देगा, आप भी बैठे देख रहे हैं, जमातें भी बैठी देख रही हैं, मजहबी जमातें भी बैठी देख रही हैं, सियासी जमातें भी एक दूसरे पर एतराजात कर रही हैं, कोई आएगा तो आकर बेहतरी कर देगा। बात सियासत की जाए तो एक तजीक आमेज फिक्रा में, ये तो जी सियासत है। ओ भाई, ये कैसी सियासत है जो हमें इंसाफ नहीं देती, ये कैसी जमातें हैं जो हमारे अंदर इंसानियत पैदा नहीं करती, ये कैसा निज़ाम है जो हमें इंसाफ नहीं देता, और ये कैसी सोच है जो मिनहसुल कौम हम देख रहे हैं। कोई आएगा तो हमें करके दे जाए, कौन आएगा भाई, खराबी मैं करूं, खराबी आप करें, तसीह कोई आकर कर जाए, जो नतायज हमने भुगतने हैं वो कोई और आकर भुगत जाए, मैं और आप आराम से बैठे रहे, ऐसी बात नहीं। जो मकाम सोचने का है वो ये है कि कोई कुएं में छलांग लगाता है तो मैं छलांग नहीं लगाता, कोई जहर खाता है तो मैं जहर नहीं खाता, अगर कोई अच्छाई की राह पर नहीं है तो मैं अच्छाई की राह पर क्यों ना चलूं, कोई बुराई कर रहा है तो मैं उसके पीछे बुराई में जरूर जाऊं, मैं अच्छाई क्यों ना करूं, अगर जहर नहीं खाता तो बुराई छोड़कर अच्छाई मैं क्यों नहीं कर, अगर कुएं में छलांग नहीं लगाता तो लोगों के अगर मेरे लिए हकूक हैं तो मेरे जिम्मे भी तो फराइज है, तो मैं हकूक पर झगड़ा किए जा रहा हूं, मैं अपने हिस्से के फराइज क्यों नहीं अदा करता। फिर मैंने अर्ज किया, न कोई रहा है न कोई रहेगा नाम अल्लाह का। तो जो हमसे पहले इसी रवश में रहे हैं वो भी गुजर गए हैं, जिन्हें अल्लाह ने ऐसे हिस्से हयात के अता फरमाए वो भी गुजर गए हैं, अल्लाह उनकी कामयाबियां उन्हें मुबारक फरमाए, अल्लाह हमें वो इस्तादाद अता फरमाए कि हम कमजोर खताकार गुनागार इस दावे पर तो जिंदगी बसर कर दें कि या अल्लाह हम तेरे हबीब के हुक्म के ताबे जिंदगी बसर करेंगे। तो जब हम इस चीज को देखेंगे तो समझ आएगी कि मैं मुकल्लफ तब्दीली का नहीं हूं, कि मेरे तब्दील करने से तब्दीली बपा हो जाए, मैं मुकल्लफ हूं अपने फराइज की अदायगी का। और ये एक बंदे मोमिन की हयात का असूल है, यही दर्स है। और जब हम इन्हें इख्तियार करेंगे तो ऐसा भी है और ये देखा भी है कि इस सारे हालात में आप अल्लाह और उसके हबीब के हुक्म के तहत जिंदगी बसर कर लें, अगर मुआशरे पूरे में भी आग की तपश है तो आपकी हयात ठंडी होगी। آپ کو بیماری اور تکلیف میں بھی صبر اور سکھ کی کیفیت ہوگی. بات دکھ کی ہے بیماری کی، لیکن آپ کو اس بیماری کے تکلیف میں بھی سکھ محسوس ہو رہا ہوگا، چونکہ اللہ کی شان کریمی ہے. اور جسے اللہ کا تعلق نصیب ہو اسے کون دھتکار سکتا ہے، اسے کون دھکا دے سکتا ہے، کون سی آگ ہے جو اسے جلائے. تو کریم ہے، وہ تو آگ کو حکم دے دے کہ آگ ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ تیری ٹھنڈک بھی تکلیف دے. آگ کی مجال ہے. تو جب ان پہلوؤں پر سوچتے آؤ گے تو پھر ضروری ہے کہ میں خیال کروں کہ یا اللہ میں نے جو غلطیاں کوتاہیاں کی ہیں میں مجھے معاف فرما دے. یا اللہ مجھے یہ کردار عطا فرما جس کی مثال قرآن کریم کی یہ آیات ہیں، ایک ایک لفظ ہے، جن پر تو نے بار لا مغفرت کا بھی اعلان فرما دیا، جن کے لیے تو نے بار لا اجر عظیم کا بھی اعلان فرما دیا. بار لا میں کمزور، میں خطا کار، میرے حال پر رحم فرما، مجھے معاف فرما، مجھے زندگی کی یہ حقیقت عطا فرما کہ میں ہمیشہ کی جو کامیابی ہے مجھے وہ نصیب ہو، مجھے اللہ کے مقربین کی جو راہ ہے وہ نصیب ہو. یہ حیات تو گزر جائے گی، کہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ احساس، یہ ایمان کی کیفیت جو ہے وہ عطا فرمائے، ہماری غلطیاں اور گناہ معاف فرمائے، ہمارے معاشرے پر رحم فرمائے، ہمارے ملک پر عدل عطا فرمائے، اور اللہ کریم باران رحمت عطا فرمائے. آج جب نکلتے ہیں اپنی فصلوں کو دیکھتے ہیں، ان درختوں کو دیکھتے ہیں، اور یہ جو حالات موسم کے ان کو بھی دیکھتے ہیں، تو سمجھ آتی ہے کہ کتنا کمزور کردار ہے جو ان ساری فطرتن کے جو حصے ہیں فطرت کے، ان پر بھی دیکھیں یہ جو کیا حالات ہو گئے. تو اللہ رب العالمین رحمت کی بار سے نازل فرمائے. قاری صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد جب دعا مانگیں تو بارش کے لیے بھی ضرور دعا مانگیں. الحمدللہ آج ہماری اس سایہ کرم کی تکمیل ہوگی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.